Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihi al-karim. Tarawih ke baad honne wali gustugu mein andaruni sifat ke bare mein aap hazrat ko tawajjuh dilayi ja rahi hai, isliye ke aadmi ki kamyabi ka madar اندرون کی اچھی صفات کی بات. آدمی کی سرخ روئی سربلندی اندرون کے صفات پر موقوف ہے. حدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، تمہاری نیت کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. ویسے بھی سمجھ میں آنے کے واسطے ایک چھوٹی سی مثال دی جاتی ہے. اگر کوئی خوبصورت قسم کا باٹل ہو، اس کے اوپر پھول بوٹے اترے ہوئے، اس کے منہ پر کنگورے ہوں، اس کی کانچ میں کلر ہو لیکن اس میں پیشاب ہو، اور ایک سادی شیشی ہے، کانچ کلر والا نہیں، منہ کنگورے والا نہیں، اس کی دیواریں نقش و نگار والی نہیں، سادی چھوٹی شیشی ہے، اس میں عطر گلاب ہے. خوبصورت شیشے میں کیا تھا؟ پیشاب. سادی شیشی میں کیا ہے؟ گلاب. دونوں باٹلوں میں سے کون سی باٹل محبوب ہے؟ گلاب والی. دونوں کو رکھو اور کہو کہ بھائی یہ تو لے لو 5 روپے میں خوبصورت باٹل، اور یہ جو ہے یہ ہے 10 میں. کون سی لوگے؟ 10 والی لے. اور یہ 5 والی کے بارے میں کیا بولو گے؟ مفت میں بھی آپ دیں گے تو ہم لینے کو تیار نہیں. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ یہ بھی ایک باٹل ہے، کلر شاندار، لباس بھڑکدار، قد و قامت کا اونچا معیار، لیکن ہے بد کردار. سیدھا سادہ آدمی ہے، کالا کلوٹا ہے، لیکن حسن اخلاق سے آراستہ ہے. یہ دو آدمیوں میں کون سا آدمی بڑھیا ہے؟ یہ دوسرا والا. اللہ رب العالمین نے انسانوں کے حق میں یہی چیز رکھ رکھی ہے. باعثی تو مخلوق، سب ان کے مخلوق ہیں، سب برابر ہیں، پسندیدہ ناپسندیدہ، اچھا اور برا، جنتی اور جہنمی، محبوب اور مبغوض، اندرون کی صفات کے حساب سے ہے. اندر صفات اچھی ہیں محبوب ہے، اندر صفات خراب ہیں مبغوض ہے. اور اس پر پہلے دن گفتگو کی جا چکی ہے، لیکن بار بار دہرانے سے ذرا محفوظ رہ سکتی ہے. پھر نئے سنے ہوئے، نہیں سنے ہوئے لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں، ان تک بھی بات پہنچنے کی ہوتی. اس لیے بھائی یہ بات گرہ میں باندھ کے رکھو، معلومات کرو وہ کون سی صفات ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جو اللہ کو پسند نہیں. آدمی کا اندرون کیسا ہونا اللہ چاہتے ہیں، اور آدمی کا اندرون کیسا نہ ہونا اللہ چاہتے ہیں، یہ تفصیلات معلوم کرنا، اور ایک ایک کر کے وہ صفات اپنے اندرون میں لانا، اس کے لیے علم حاصل کرنا. قرآن سیکھو، حدیث سیکھو، سنت سیکھو، اسلامی تعلیمات حاصل کرو، اور اسلامی تعلیم پائے ہوئے اور اسلام کی تعلیم کے مطابق مانجے ہوئے اور اسلامی تربیت کسی کے پاس رہ کر کرائے ہوئے لوگوں سے اپنا تعلق رکھ کے اپنے اندر ان کو بہتر بنانے کی جدوجہد کریں. وہ صفات بہت تفصیلی ہیں. اندرون میں نیت کا صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا بہت اونچی صفت ہے. اندرون میں اخلاص کا ہونا بہت اعلیٰ صفت ہے. اندرون میں توحید کا ہونا بہت ہی اہم ترین صفت ہے. اندرون میں حق تعالیٰ کی محبت کا ہونا بہت پسندیدہ ہے. ایمان والے کی علامت ہے, نشانی ہے. اللہ کے فیصلوں پر اندرون آدمی کا راضی رہنا بہت اعلیٰ صفت ہے. حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات عالی پر اندرون میں اعتماد اور توکل کا ہونا بہت اونچی صفت ہے. جی کی چاہتوں کے مقابلے میں اللہ کی رضا کی طلب کا ہونا بہت اعلیٰ ترین صفت ہے. کاموں میں, تدبیروں میں اپنے زور بازو پر بھروسہ یا مخلوقات میں سے کسی کے حوالے کسی کام کو کرنا کہ ان کے حوالے کرے تو کام ہو جاتا, اس کے مقابلے میں اللہ کے تفویض کرنا بہت اونچی صفت ہے. کچھ آزمائشیں آئیں تو اندرون میں صبر کا ہونا بہت اعلیٰ صفت ہے. کچھ نعمتیں مل جائیں تو شکر گزاری کا جذبہ ہونا بہت اعلیٰ صفت ہے. اللہ جتنا دیں اسی کو کافی سمجھنا بہت پسندیدہ صفت ہے. فانی دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر اور رغبت کا پایا جانا بہت اعلیٰ صفت ہے. حصور ہو جائے تو ندامت اور شرمندگی کا اندرون میں ہونا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا اور معافی مانگنا اور اس سلسلے میں تڑپنا پھڑکنا اللہ کو بہت پسند ہے. یہ بہت ساری صفات ہیں جو اندرون میں لانے کی. ایک لائن سمجھ میں آ گئی تو دوسری لائن خود ہی سمجھ میں آ جاتی. اندرون میں توحید پسند ہے تو کیا چیز ناپسند ہوگی؟ شرک ناپسند ہوگی. اندرون میں سنت پسند ہے تو کیا چیز ناپسند ہوگی؟ بدعت ناپسند ہوگی. اندرون میں صبر پسندیدہ ہے تو کیا چیز ناپسندیدہ ہوگی؟ بے صبری. اندرون میں شکر پسند ہے تو کیا چیز ناپسندیدہ ہوگی؟ ناشکری. ایسے ہی سمجھ لیجیے ورنہ پھر سحری کا ٹائم ہوتا. اور ایک مرتبہ سحری تک بٹھا دیے تو پھر دوسرے دن سے بیٹھنا مشکل ہے. اس کے لیے بھائیوں, یہ موقع غنیمت ہے, سمجھ لیجئے. بزرگان دین کی دی ہوئی جو تعلیمات ہیں, قرآن و سنت کا خلاصہ, اس کو سیکھ لینے, جان لینے, سمجھ لینے کے لیے آپ کو مواقع میسر ہیں. یہاں آپ کی اس مجلس میں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ یعنی کہ فیض یافتہ, تعلیم یافتہ کئی لوگ موجود ہیں. آپس میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے ان کے پاس جا کے بولو کہ صاحب کوئی ایک چھوٹا سبق حضرت سے سنا ہوا تعلیمات کا ہم کو سنا دو. ذرا ان کے پیچھے پڑو, پورے کرسیوں میں بیٹھے رہنے کو قدر کرو, سیکھو. غنیمت جانو یا موقع پھر کہاں ملتے. آپس میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کر غیر ضروری قسم کی. ایسے غنیمت ہے اور جگہ کے اعتکاف کی جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ رپورٹوں کے مقابلے میں بہت غنیمت تھی. لیکن اور بھی بہتر ہونا چاہیے. ہم کتنا ہی عمل اچھا کریں, ہمارا خیال تو یہی رہنا چاہیے کہ میرا عمل اور اچھے سے اچھا ہو, میری مشغولی اور اچھی سے اچھی ہو, میرا وقت اور بہتر سے بہتر گزرے. مثلا تعلیمات میں توحید کیا ہے اور شرک کیا سیکھنا چاہیے. الوہیت کے اعتبارات کیا ہیں, رسالت کے اعتبارات کیا سیکھنا چاہیے. عبادات کے اہم ترین عناوین کیا ہیں, استعانت کے کیا ہیں جاننا چاہیے. توحید کے حاصل ہونے کے لیے جو اندرون کی بہت اعلیٰ ترین صفت ہے، چند بنیادی باتوں پر ہمیشہ غور و فکر کر کریں. ایک ہے اللہ اور ایک ہے غیر اللہ، ایک ہے خالق اور باقی سب ہے مخلوق. خالق کا کوئی خالق نہیں ہوتا اور مخلوق کی کوئی مخلوق نہیں ہوتا. خالق کون؟ جس کا کوئی خالق نہ ہو. اور مخلوق کسے بولتے ہیں؟ جس کی کوئی. ایسی عجیب و غریب تعلیم ہے، ایسے عجیب و غریب تعریف ہے اور ایسے جامع ترین جملے ہیں، سو کتاباں چھان پھٹکنے کے بعد بھی یہ خلاصہ، یہ عطر نکالنا مشکل ہے. مگر چونکہ بغیر محنت کے مل جا رہی تو قدر نہیں ہو رہی شاید، ورنہ ہمارے بھائی صاحب کے توسط سے بیرون ملک میں جب یہ باتیں سنی جا رہی ہے، سنائی جا رہی، لوگ انگشت بدندہ ہیں، حیرت میں ہیں کہ بھئی کیا علوم ہے. اب یہ ہمارے پاس کیا ہے، بیٹھے بیٹھے ہینگ لگی نہ پٹکڑی، مفت میں مل جا رہے تو قدر نہیں ہو. ایک ہیں پیدا کرنے والے، باقی سب وہ ہیں جن کو پیدا کیا گیا ہے. عرش سے لے کر فرش تک سب مخلوق ہے، سب کو اللہ نے بنایا ہے. اور بنانا اس بات کی علامت ہے، کسی چیز کو بنایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے بننے میں، اپنے ہونے میں دوسرے کا ضرورت مند ہے. اور جو ضرورت والا ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. جو ضرورتیں پوری کرنے والا ہے وہ ہے معبود. پوری مخلوق میں انسان سب سے مکرم مخلوق ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا. بنی آدم بولے تو انسان. اب انسان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سب عبادت کرنے والے ہوئے. ویسے کائنات کی ہر چیز ہی اپنے اپنے طور سے عبادت میں لگی ہوئی ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ہے نا جگہ جگہ قرآن شریف میں. کیا معنی ہے اس کے؟ آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے. تسبیح بولے تو عبادت نا. دوسرے تسبیح کر رہے ہیں یا نہیں، اس کا بھی جواب دے دیا پروردگار عالم نے. ہمارے کو سنائی نہیں دے رہا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کہ آپ بولے تو کیسا سن لینا مولوی صاحب، بول کے بعد خیال میں بات آ سکتی. کل قد علم صلاته وتسبيحه ولكن لا تفقهون تسبيحه، سب ہی اپنی عبادت بھی جانتے ہیں، اپنی تسبیح بھی جانتے ہیں، لیکن ان کی تسبیح تم کو سمجھ میں نہیں آتی. پوری مخلوقات جو بھی اللہ کا غیر ہے ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، بلکہ وہ سب کے سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. جس کو جو حکم دیا وہ اس حکم کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ خود اپنے جسم میں بھی 95% حصہ جو کام انہوں لگائے وہی کام میں لگا ہوا ہے. آنکھ کو دیکھنے کا کام لگا دیا، دیکھنے میں لگے. کھلی رکھ کے اندر سے ارادہ کرو، آنکھ میری، میری پیشانی میں، میرا دیدہ، میری نگاہ. آنکھ کھول کے ذرا دیدے کو حکم دو، تھوڑی دیر مت دیکھ. سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ سواس نہیں سنتا کہ وہ دوسرے کے حکم کے تابع ہے، ہمارے حکم کے تابع نہیں ہے. ہمارا ہوتا تو ہماری سنتا. ان کے حکم میں لگے ہوئے تو ان کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری ہی. سمجھنے کے ایک پہلو کے اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ان کی تسبیح اور یہ ان کی عبادت ہے. یہ پورے بال سفید ہو گئے نا، ٹھنڈے تو بھی کالا نکلنا مشکل دکھ رہا. اگر اختیار میں رہتا, اگر اختیار میں ہوتا تو کیا کوئی بال کو سفید ہونے دیتے تھے؟ اتنوں کے ہیں نا, آڈر دے کے دیکھو, ہمیشہ ایسے ہی رہنا, بازار سے پوری کالی مہندی غائب ہو جاتی, چلتی نہیں, اپنے نہیں چلتی, اس کے اوپر سب ان کے حکم میں لگے ہوئے, 95% حصہ ہمارا بھی ان کے قائم ماننے میں لگا ہوا, صرف 5% کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, سمجھ لینے کے لیے بول رہا ہوں وہ بھی بس. اور پھر کائنات میں پروردگار عالم نے ایک نظام اور ایک نقشہ قائم کر رکھا ہے, آسمان ان کے حکم سے قائم ہے, زمین ان کے حکم سے قائم ہے, چاند و سورج ان کے نظام سے جکڑے ہوئے اور بندے ہوئے ہیں, بارشیں ان کے احکام کے تابع ہیں, ہوائیں ان کے احکام کے تابع ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ انہی کے حکم کے تحت میں ہے. جس پودے کو جو پھل دینے کا حکم دیا گیا وہی پھل دیتا ہے, دوسرا نہیں دیتا, ورنہ تو اپنے گھروں کے نیم کے درختوں پر ہم حکم دے دیتے کہ سیب لگ جاتے, ممکن ہے؟ اس کو جو حکم دیا گیا بس وہ حکم میں لگا. یہ پورا بڑا نظام دکھا کے بول رہے ہیں, یہ بڑے نظام کے تم چھوٹے پیس, ہم بولے جیسا تم سن لو, بولے سب سن رہے ہیں, تمہارے کو سننے کو کیا جا رہا ہے؟ وقت بھی کائنات کا ہر ذرہ ہی مستقل وائز ہے, بشرطے کہ نصیحت لینے والے کان کسی کے پاس ہوں, نصیحت لینے والی نظر کسی کے پاس. ایک ہے عبرت و نصیحت, لینے والی نظر سب سے اعلیٰ ترین نظر ہے, اور یہ نظر سے اکثریت محروم ہے, وہ نظر پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. تو جب یہ پوری کی پوری کائنات ان کے حکم کے تابع ہے, ان کی پیدا کی ہوئی ہے, تو یہ پوری کی پوری کائنات میں سے کوئی سی بھی چیز لائق عبادت نہیں, اور جب پوری کی پوری کائنات ان کی بنائی ہوئی ہے تو ان میں سے کوئی سی بھی چیز کسی دوسرے کی ملکیت میں حقیقتاً نہیں ہے, بلکہ جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے وہی ان تمام چیزوں کا مالک حقیقی ہے. تو اللہ کو خالق اور اللہ کو مالک ماننے کے نتیجے میں, اور ان کو معبود قرار دیے جانے اور پوری مخلوقات سے معبودیت کی نفی کرنے پر, پہلے درجے کی توحید آدمی کو حاصل ہوتی ہے. توحید بہت اعلیٰ ترین صفت. اب کسی سے ظاہر میں کوئی سی بھی چیز نمایاں ہو, اب اس کی عقیدے کو متاثر نہیں کر سکتی. مگر آج کل ہمارا حال بڑا عجیب ہو گیا, کسی سے بھی کوئی سی بھی چیز ایسی ظاہر ہوئی جو عام طور پر نہیں ہوتی تو لوگ اس کو ہی جو ہے وہ اتنا بڑا درجہ دینا شروع کر دیتے کہ اب اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتے. صاحب آپ بول دیے تو ہو جاتا. ارے کیسا ہو جاتا بھائی, جو ہوتا ان کے بولنے سے ان کے حکم سے ہوتا, مخلوق کے حکم سے مخلوق کے بولنے سے کیسے ہوتا؟ آپ کے ہاتھ میں ہے, جس کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں بول کے جس کو بول رہے نا, انہیں کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے. اور دوسرا جو مرحلہ ہے بھائیو, وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے حق تعالیٰ جل شانہ مالک ہیں اور خالق ہیں پوری کائنات کے, اسی طریقے سے کچھ کرنا جسے فعل کہتے ہیں, یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی خصوصیت ہے, تعالیٰ ہی میں پائی جانے والی صفت ہے, وہی فاعل حقیقی ہے. کسی کو زندگی دینا, کسی کو موت دینا, کسی کو عزت دینا, کسی کو ذلت دینا, کسی کو روزی دینا, کسی سے روزی چھیننا, کسی کا کام بنانا, کسی کا کام نہیں بنانا, یہ جتنے کام ہیں ان سب کے پیچھے حق تعالیٰ جل شانہ کا فعل کار فرمائے, وہی فاعل حقیقی. البتہ اس فعل کو استعمال کرنے کی نسبت ہماری طرف ہے, اس کو کسب بولتے. تخلیق فعل حق تعالیٰ میں اور کسب فعل بندے میں, فعل کے خالق اللہ, فعل کا کاسب بندہ. اب یہ قسم کے اعتبار سے جو گڑبڑی کرتا ہے پکڑ دھکڑ اسی کے اوپر ہے, جزا سزا پکڑ دھکڑ جنت جہنم جو کچھ بھی ہے ان کے دیے ہوئے فعل کو استعمال کرنے کے حساب سے ہے. باقی تخلیق کے فعل تو حق تعالیٰ ہی, کسی نے آپ کو کوئی ہتھیار بنا کے دے دی, اس کے ذریعے سے جنگل میں شکار کر لیا کرو پرندوں کا یا ایسے جانوروں کا جن کا گوشت کھانا حلال ہے, اس مقصد سے بنا کے دے دیا کوئی ہتھیار, بندوق بنا کے دے دیا, وہ لے کے کسی آدمی کو مار رہے, یہ کیا ہے؟ یہ قصب ہے, اس کی سزا سب. باقی وہ دینے کا جو عمل ہے وہ تو اچھی مصلحت کے تحت میں. اسی لیے بھائیوں بالخصوص اہل اللہ کی تعلیمات میں جب کبھی بھی توحید کا تذکرہ آتا ہے تو اس سے عام طور پر توحید فعلی مراد ہوتی ہے, اور جب سب کچھ کرنے والے وہ ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے اندرون میں اس کے تقاضے کے طور پر کچھ صفات پیدا ہوتی. دراصل یہ صفات کے مذاکرے کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی. توحید ایک صفت ہے, وہ حاصل ہوگی. توبہ ایک صفت ہے, وہ پیدا ہوگی. توکل ایک صفت ہے, وہ پیدا ہوگی. صبر ایک صفت ہے, وہ پیدا ہوگی. شکر ایک صفت ہے, وہ پیدا ہوگی. دعا ایک صفت ہے, وہ اندرون میں آئے گی. بولے وہ کیسے صاحب؟ جب یہ مان لیے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا, اور جب یہ مان لیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس سب کے مالک حقیقی اللہ ہیں, تو اس کے بعد میں جب اپنے سے کوئی ایسا عمل ہوا جو مالک کے مرضی کے خلاف ہوا تو شرمندگی ہوں گی نہیں ہوں گی؟ ندامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ احساس کوتاہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اس سلسلے میں معافی کا تقاضا ابھرے گا کہ نہیں ابھرے گا؟ اور اس کی بارگاہ میں پہنچ کے مولا آئندہ نہیں کرتا, غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے, بولیں گا نہیں بولیں گا؟ یہ صفت پیدا ہوتی. اور پھر جو غلط کام کرے تو اللہ کا دیا ہوا فعل استعمال غلط کرے تو توبہ آپ کریں گے نہیں کریں گے؟ توبہ بھی کریں گے. اللہ نے بقدر ضرورت بات کرنے کے لیے زبان دی, اب یہ زبان سے کسی کو گالی دے دی, کسی کو برا بلا کہہ دیا, تو قوت کلام تو اللہ نے دی, اور ان کی دی ہوئی اس قوت کا ہم نے غلط استعمال کر لی. جب یہ احساس ہوگا تو شرمندگی ہوگی, توبہ کریں گے نہیں کریں گے؟ اور توبہ بہت اونچی صفت ہے, بہت اعلیٰ, بہت مستقل مقام ہے, اور ایک سچے اور اچھے بندے کی علامت و نشانی ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے. شیطان کی خصوصیت یہ ہے کہ غلطی ہو گئی تو توبہ نہیں کرتا, معافی نہیں مانگتا. اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ ایک مستقل مضمون ہے. پہلے توبہ کی فضیلت سن لیجئے کیا ہے. دیتے وہی ہیں سب کچھ, بندہ اپنے اختیار سے ان کی دی ہوئی چیز کا جب غلط استعمال کرتا, اس کے بعد میں اگر اس کو احساس ہو کہ اے اللہ ہو گئی غلطی, کر دیجئے معاف, کس چیز کی کمی ہے آپ کے پاس, درگزر فرما دیجئے, آپ کی دی ہوئی چیز کا استعمال میں نے غلط کر لیا, اگر یہ اندرون کی شرمندگی کے ساتھ سچی پکی توبہ کرتا ہے بندہ, کیا عنایت ہے مولا کی پوچھو مت. کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والے کو اللہ محبوب بنا لیتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی سمجھ لیجئے, سمجھ میں آنے کے بعد سے بولتے ہیں, بچے کو صاف ستھرا گنلا دھلا کے نرم تولیہ سے پوچھ کے صاف ستھرے کپڑے پہنا کے پاؤڈر خوشبو مل کے اس کو چھوڑ دے, سیدھا جا کے مٹی میں کھیلنا شروع کر دیتا. سوکھی مٹی میں کھیلنے سے تسلی پوری نہیں ہوتی تو کچی مٹی میں جاتا, کچی مٹی میں بھی تسکین نہیں ہوئی تو سردار کیچڑ میں اتر جاتا, پورے کپڑے جسم سب بھرا لیتا. کوئی آ کے اطلاع دیتے تمہارے بچے کا کیا حال ہے, دیکھ عورت کو معلوم ہوا ابھی تو ہلائی, ابھی تو دھلائی, ابھی صاف ستھرا کیا, ابھی اچھے کپڑے پہنا ہے, جا کے اتنا گندا کر لیا. بڑی ناراض ہوتی, بڑی ناراض ہوتی, بڑی ناراض ہوتی, اور وہاں سے بائیں ہاتھ سے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے آتی, گھسیٹتے ہوئے اور سیدھا لے آ کے پوری قوت سے دانت پیستی ہوئی حمام میں زور سے بٹھا دی. بڑی بیٹی کو بولتی گرم پانی لا, چھوٹی بیٹی کو بولتی ذرا صابن لے کے آ. اب اس کو پکڑ کے جکڑ کے گرم گرم پانی, کڑوا کڑوا صابن اور دے رگڑا, خوب رگڑ رگڑ کے دھلا کے نہلا کے اس کے بعد میں بولتی ذرا توال لاؤ. بول وہاں سے توال میں اس کو لپٹ لے کے لا کے پھر صاف چادر پہ اس کو کھڑا کر کے اچھا پوچھ کے پھر اس کے بعد میں اس کو لباس پہنا کے دونوں اس کے بغلوں میں اپنے دونوں ہاتھ دے کے اٹھا کے چومنا شروع کر دیتی اور یوں بولتی میرا منا میرا لال. گندا تھا تو ناراضگی سے لا کے اس نے حمام میں بٹھایا تھا, پھر صاف ستھرا ہو گیا تو چومنا چاٹنا شروع کر دیا. چونکہ بچہ تھا اس کے نتیجے میں خود صاف ستھرا نہیں ہو سکتا تھا, ہم بڑوں کے واسطے پروردگار عالم نے یہ نظام بنایا کہ دیکھو اگر غلطی ہو جائے تو تم اپنے اختیار سے سچی پکی توبہ کر کے صاف ستھرے ہو جاؤ, جب ہم گندے ہو کے پھر اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ بھی محبوب بنا دے. ان اللہ یحب التوابین, بہت بڑی صفت ہے بھائی, بہت بڑی اور کرم کیا پروردگار نے ہم لوگوں کے اوپر. پہلے توبہ کا معاملہ بڑا سخت تھا, اس امت میں بڑا عجیب و غریب کرم ہوا پروردگار کا. موجودہ زمانے میں جیسے زیادہ سے زیادہ آسانی اور سہولت کے واسطے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے اسباب مہیا کیے جا رہے ہیں, پہلے ایسا تھا کہ وہ سلیٹ اور تختی پہ لکھاتے تھے. اب وہ سلیٹوں کا زمانہ ختم ہو گیا, کاپیاں آ گئی. اب وہ کاپیوں میں اگر بال پین سے پتی والے قلم سے لکھایا جائے تو بچوں کو لکھنے میں دشواری ہوتی ہے, اس واسطے قلم نکالے تو بال پین نکالے, زور سے بھی گھسا تو بھی زیادہ فرق نہیں پڑنا. لیکن بہرحال اس میں روشنائی تھی, اس میں غلط لکھے جانے کی صورت میں اس کا نشان نہیں جاتا.
تو ان حالات سے نکلنے کے لیے ہم کو اپنے آپ کردہ کے حوالے کر دینا اور اسے استعانت کرنا مدد مانگنا کہتا ہے.